حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا شہدا کے اہل خانہ اور پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہونے والے نوجوانوں سے خطاب 28 فروری 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، برادران عزیز، خواهران عزیز و به خصوص خانواده های معظم شهیدان که در جلسه حضور دارن. به همه شما خوش آمد عرض بکنم.
میرے عزیز جوانوں، خوش آمدید. برادران و خواہران عزیز، اور خاص طور پر اس نشست میں موجود شہیدوں کے محترم اہل خانہ، آپ سب کی خدمت میں خیر مقدم اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں. یہ نشست دراصل نوجوانوں کی نشست ہے، جوانوں کے پاکیزہ اور شفاف دلوں کی فضا ہے. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نوجوان اپنی جوانی کی روح کی پاکیزگی کے موقع سے فائدہ اٹھائیے اور شعبان کے مہینے کے ان مبارک ایام میں اور اس کے بعد ماہ رمضان میں اپنے آپ کو خداوند عالم سے قریب تر کیجیے، پروردگار سے انس حاصل کیجیے، خدا سے دعا مانگیے، اس پر توکل کیجیے. ماہ شعبان کے اب کچھ ہی دن بچے ہیں، اس مہینے کے زیادہ تر ایام گزر چکے ہیں. دعا کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، استغفار کا مہینہ شعبان اس طرح کا مہینہ ہے. ان باقی بچے کچھ ایام کے لیے آپ عزیز جوانوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تاکید کے ساتھ میری نصیحت ہے کہ دعا و استغفار اور صلوات سے غفلت نہ برتیے. دعا پروردگار عالم سے آپ کے انس کو بڑھا دیتی ہے، خداوند عالم سے آپ کے رابطے کو مضبوط بناتی ہے. دعا و مناجات اس طرح کی ہے، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو در حقیقت استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطا و تقصیر سے واپسی کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں. ہم سب نے خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. استغفار کا مطلب ان خطاؤں اور گناہوں سے واپسی کے راستے کا انتخاب ہے، اور ماہ شعبان میں استغفار پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا مطلب ہے میں خدا کی طرف لوٹتا ہوں، خطا اور گناہ کی وجہ سے میں خدا سے دور ہو گیا تھا، اب میں خداوند عالم کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں اور خدا اس واپسی کو قبول کرتا ہے. محمد و آل محمد پر درود بھیج کر اور صلوات بھیج کر در حقیقت ہم سب سے اچھے انسانی آئیڈیلز کی یاد کو اپنے ذہن میں زندہ کرتے ہیں. محمد و آل محمد کی ہستیاں دنیا کی عظیم ترین اور اہم ترین عظیم ہستیاں یہ ہماری آئیڈیلز ہیں. یہ عظیم ہستیاں سب سے اچھے انسان اور پروردگار کی سب سے اچھی مخلوق ہیں. ان کی زندگی، ان کا طرز، ان کی باتیں، ان کا کردار، سب کچھ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ نمونہ عمل ہے. جب ہم صلوات بھیجتے ہیں تو دراصل ان کی یاد کو اپنے دل میں زندہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہیں، مغتنم ہیں. یہ دعائیں جو آئی ہیں اور جنہیں ہم دعائے معصورہ کہتے ہیں، دعائے معصورہ یعنی وہ دعائیں جو آئمہ علیہم السلام سے منقول ہیں اور ان سے ہم تک پہنچی ہیں، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، مفات الجنان کی اکثر دعائیں، یہ صرف چاہنے اور مانگنے پر مبنی نہیں ہے، حاجات پر مبنی نہیں ہے، صرف طلب کرنے اور خدا سے رابطے پر بھی مبنی نہیں ہے، وہ اس سے بھی بالا تر ہیں۔ یہ دعائیں الہی تعلیمات سے معمور ہیں، سرشار ہیں۔ اعلیٰ مضامین اور بلند اسلامی تعلیمات ان دعاؤں میں ہیں۔ ان دعاؤں میں ایسی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ کہیں اور پا نہیں سکتے، تلاش نہیں کر سکتے۔ عرفے کے دن کی دعا، امام حسین علیہ السلام کی دعا میں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں، مناجات شعبانیہ میں، ایسے ایسے مضامین ہیں، ایسی ایسی الہی تعلیمات ہیں جو انسان کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ دعاؤں سے انسیت مسلمان اور مومن کی معرفت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ بہت اہم و مغتنم ہے، غنیمت ہے۔ بنابراً ہماری پہلی عرض یہ ہے کہ اپنے دلوں کو نورانی بنانے کے موقع کو، کیا آپ کے دل نورانی ہیں، پاکیزہ ہیں، بہت مغتنم سمجھیے۔ ماہ شعبان کے موقع کو اور ماہ رمضان کے موقع کو جو آنے والا ہے، اور دوسرے تمام مواقع، دعا کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے اولیاء سے توسل کرنے کے لیے غنیمت سمجھیے۔ یہ آپ سے ہماری پہلی گزارش ہے۔ اگلی بات جسے آپ حاضرین اور پوری ایرانی قوم سے عرض کرنا میرے لیے لازمی ہے، وہ انتخابات کا مسئلہ ہے۔ البتہ الیکشن کے بارے میں میں نے بھی باتیں کی ہیں اور دوسروں نے بھی کی ہیں، ساتھ ہی الحمدللہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نوجوان مختلف مراکز میں، یونیورسٹیز میں اور سڑکوں پر بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن میں آج اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ الحمدللہ پورے ملک میں مختلف مقامات پر انتخابی جوش و جذبہ دکھائی دے رہا ہے، انتخابی رجحان اور انتخابی جذبہ پوری طرح سے نمایاں ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھی اور پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ انتخابات، صرف یہی انتخابات نہیں جو دو دن بعد آنے والے ہیں، بلکہ ملک کے سارے ہی انتخابات بھرپور طریقے سے اور پوری قوت سے منعقد ہوں۔ کس لیے؟ آپ نوجوان دلیل کو ماننے والے ہیں۔ مجھے واقعی خوشی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انقلاب کے بعد ہمارے نوجوانوں نے استدلال کی طرف رجحان اور تحقیق و دقت نظر کی طرف رجحان کے لحاظ سے کئی گنا پیش رفت کی ہے، آگے بڑھے ہیں۔ میں انقلاب سے پہلے بھی نوجوانوں سے گلا ملا رہتا تھا اور ہماری ساری نشستیں تقریباً نوجوانوں والے ہی ہوتی تھیں، میں نوجوانوں کی پوری شناخت رکھتا تھا۔ انقلاب کے بعد سوال، جستجو، تجسس، تحقیق، سچائی کی پرکھ کا جذبہ نوجوانوں میں کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مطلب یہ کہ نوجوان مختلف میدانوں میں جوش و جذبے سے کام لینے کے ساتھ ہی دلیل کو ماننے والے بھی ہیں، منطق کو سمجھنے والے بھی ہیں۔ یہی ہمارے شہداء، جن میں سے اکثر آپ جیسے ہی نوجوان تھے، یعنی دفاع مقدس کے زمانے میں، اور اسی طرح دفاع حرم کے زمانے کے زیادہ تر شہداء 20-25 سال کے یا زیادہ سے زیادہ 30-35 سال کے تھے۔ جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہیجان کے ساتھ جنگ کے میدان کی طرف گئے۔ ان کا ذہن تیز تھا، ان کی سوچ کام کرتی تھی، ان کے پاس منطق تھی، ان کے پاس دلیل تھی۔ اگر آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں تو یہ بات محسوس کریں گے، وہ دلیل کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ آج ہمارے جوان اسی طرح ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم ایک جملے میں پرجوش اور مضبوط الیکشن کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو ہمیں کہنا ہوگا کہ مضبوط اور پرجوش انتخابات ملک کو صحیح انتظام و انصرام کے ارکان میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں میں اپنی گفتگو کے دوران اجمال سے کچھ عرض کروں گا۔ یہ ملک کی پیش رفت کے اصلی ارکان میں سے ایک ہے، پیش رفت کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اہم ترین وسائل میں سے ایک ہے۔ مضبوط انتخابات میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، اس لیے میں پہلے یہ نقطہ آپ جوانوں سے عرض کروں کہ یہ بیلٹ باکس، یہ انتخابات آسانی سے ہمارے ملک اور ہماری قوم کے درمیان نہیں آئے۔ یہ ووٹ ڈالنا، یہ امنیت، پہلے یہ باتیں ہی نہیں تھیں، ایسا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایک عرصے تک مکمل آمریت تھی، اس کے بعد جب ظاہر طور پر انتخابات ہونے لگے تھے تب بھی وہ دکھاوے کے اور نمائشی انتخابات تھے، یعنی کھوکھلے تھے، مطلب یہ کہ دربار میں یہاں تک کہ بعض غیر ملکی سفارت خانوں میں فہرستیں تیار ہو جایا کرتی تھیں، وہ فہرستیں دے کر کہتے تھے کہ یہ افراد رکن پارلیمنٹ بننے چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں خود وہ کہتے ہیں، البتہ ہم اس وقت بھی یہ باتیں جانتے تھے۔ انقلاب سے پہلے کے زمانے میں ہمیں معلوم تھا کہ ووٹنگ اور انتخابات وغیرہ کا اس وقت کیا مطلب ہے، لیکن انقلاب کے بعد خود انہوں نے اعتراف کیا، اپنی کتابوں میں لکھا یہ چیز کہ لوگ پورے محرکات کے ساتھ، شناخت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توقع کے ساتھ اور امید کے ساتھ ووٹ ڈالیں۔ یہ آسانی سے ہاتھ نہیں آیا، اور یہ بات آسانی سے ہاتھ نہیں آئی۔ اس کام کے لیے ملک میں بہت زیادہ مجاہدت کی گئی ہے۔ اس مجاہدت کی شروعات آئینی تحریک کے بعد سے ہوئی، لیکن زیادہ تر مجاہدت اور جدوجہد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور انقلاب اور اسلامی تحریک میں ہوئی، جس میں عوام امام خمینی کے پیچھے پیچھے چلے اور اس راہ کو طے کیا۔ سن 1962 سے لے کر جب جدوجہد اور انقلاب کی تکدو شروع ہوئی 11 فروری 1989 تک، جب انقلاب کامیاب ہوا اور یہ جدوجہد نتیجے تک پہنچی، ان 16 برسوں میں ملک میں بہت زیادہ کوششیں ہوئیں، بہت زیادہ کام کیے گئے، لوگ جیلوں میں گئے، ایزائیں برداشت کی، لوگوں سے حقائق بیان کرنے کا جہاد کیا گیا تاکہ اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ سن 1978 سے عوامی تحریک شروع ہوئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم بہ قدم اس تحریک کو، اس انقلاب کی قیادت کی، رہبری کی، درس دیے، سکھایا کہ کہاں آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ وہ حقیقی معنی میں رہبر تھے، انقلاب کے رہبر۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اس کا مدعی ہو، اس کا کام دل کا کام ہے، فکر اور مغز کا کام ہے، وہ لوگوں کے دل اور ان کے افکار پر اثر ڈالتا ہے، اور امام خمینی نے اثر ڈالا۔ لوگ میدان میں آئے، یہاں تک کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ نے انقلابوں کی تاریخ پڑھی ہو یا پڑھیں، البتہ افسوس کہ آج کے نوجوان کتابیں کم ہی پڑھتے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ان علاقائی اور عالمی انقلابوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو دیکھیں گے کہ جب انقلاب آتا ہے تو ایک عرصے تک انقلابی آمریت کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی عوام اور ووٹ وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فرانس میں 18ویں صدی کے آخر میں انقلاب آتا ہے، لوگوں نے انقلاب برپا کیا، وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے جدوجہد کی، لیکن انقلاب کے بعد ایک چھوٹے سے گروہ نے تمام امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 3-4 سال تک وہ گروہ باقی رہا، اس کے بعد ایک دوسرا گروہ آیا اور اس نے پہلے والے گروہ کا قلعہ قمع کر دیا، اسے کنارے لگا دیا۔ 4-5 سال تک دوسرا گروہ باقی رہا، پھر ایک دوسرا گروہ آ گیا اور اس نے ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ تقریباً 10-12 سال تک یہی صورتحال جاری رہی۔ اس کے بعد نیپولین سامنے آ جاتا ہے اور ان سب کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی الگ آمریت قائم کر دیتا ہے۔ الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس سے بھی بری صورتحال سوویت انقلاب کی ہے۔ یہ دو انقلاب ہماری قریبی تاریخ کے سب سے اہم انقلاب ہیں، لیکن جمہوریہ اسلامی ایران میں 11 فروری کو انقلاب کامیاب ہوا۔ اس کے تقریباً 50 دن بعد 1 اپریل کو امام خمینی نے عمومی استصواب رائے یا ریفرنڈم کا اعلان کر دیا تاکہ عوام اپنے ملک کے نظام کی نوعیت کا خود تعین کریں، اور انہوں نے کیا۔ مطلب یہ کہ امام خمینی فوراً ہی عوام کو بیلٹ باکس تک ووٹ ڈالنے کے لیے لے آئے۔ عوام پر اعتماد کا مطلب یہ ہے، بیلٹ باکس کی اہمیت کا مطلب یہ ہے۔ فاصلہ بالکل نہیں آنے دیا۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد ہی آئین کے لیے ماہرین اسمبلی کا الیکشن ہوا۔ اس کے بعد جو آئین پارلیمنٹ سے نکلا تھا اس پر ووٹنگ ہوئی، جو اگلا الیکشن تھا۔ اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوا، پھر پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ 1 سال کے اندر کئی انتخابات ہوئے۔ یہ سب انقلاب کی برکتیں ہیں، انقلاب اسلامی کی برکتیں ہیں۔ انقلاب سے پہلے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ لوگوں نے جا کر ووٹ دیا، کچھ لوگ حامی تھے، کچھ مخالف تھے۔ بعض انتخابات بہت پرجوش اور بھرپور شرکت کے ساتھ تھے، بعض میں مشارکت کچھ کم تھی، لیکن لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ میرے عزیزوں، جان لیجئے کہ یہ الیکشن بیلٹ باکس، آپ کا انتخاب، آپ کا ووٹ، آپ کا دخیل ہونا ایسی چیز ہے جو آسانی سے ہاتھ نہیں آئی ہے، اسے بڑی زحمتوں سے حاصل کیا گیا ہے، جدوجہد کر کے حاصل کیا گیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے، قوم کی اجتماعی کوششوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم الیکشنز میں عوام کی شرکت پر زور کیوں دیتے ہیں؟ بعض لوگ تھے، شاید اب بھی ہوں، جو یہ کہیں کہ جناب کوئی الیکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ شرکت کرتے ہیں، پھر ایک حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے، یا ایک حکومت یا ایک پارلیمنٹ اپنے کام کرتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ نہیں، الیکشن بھرپور اور پرجوش طریقے سے منعقد ہونا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان میں لوگوں کی موجودگی، انتخابات میں ان کی بھرپور شرکت، ملک کا انتظام چلانے کے اہم میدانوں میں قوم کی موجودگی کی علامت ہے۔ یہ ملک کے لیے ایک عظیم ثروت ہے، دولت ہے۔ اگر ہم دنیا سے کہہ سکیں، میں عرض کروں گا کہ دنیا کا مطلب کیا ہے، یہ دکھا سکیں کہ ہماری قوم ملک کے اہم اور فیصلہ کن میدانوں میں موجود ہے، تو گویا ہم نے ملک کو نجات دلائی ہے، ملک کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ اگر ہم دنیا کو دکھا سکیں، تو کس کو دکھا سکیں؟ دنیا کے بہت سے لوگوں اور بہت سی اقوام کو ہم سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کچھ حکومتیں ہیں، دنیا میں ایسی پالیسیاں ہیں جو پوری طرح سے ایران کے مسائل، ایران اسلامی، اسلامی جمہوریہ اور اس وطن عزیز کے مسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ، یورپ پر غالب پالیسیاں، صہیونی پالیسیاں، دنیا کے بڑے سرمایہ داروں اور بڑی کمپنیوں کی پالیسیاں، مختلف وجوہات سے دنیا کی تشریح کی یہاں گنجائش نہیں ہے، جن میں سے زیادہ تر کو آپ جانتے ہیں۔ بہت سی وجوہات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ایران کے داخلی مسائل پر نظر جمائے ہوئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اور یہ جو دنیا کے مبصرین کی بات ہم نے کی، وہ سب سے زیادہ عوام کی بھرپور موجودگی سے خائف ہیں، عوامی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عوامی طاقت کو دیکھ چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر قوم میدان میں اتر پڑے تو یقیناً مشکل پر غلبہ حاصل کر لے گی، جیسا کہ اسلامی انقلاب میں قوم میدان میں موجود تھی، میدان میں آئی اور اس نے ظالم حکومت کو دھول چٹا کر نیست و نابود کر دیا، جس کی پشت پر امریکہ، برطانیہ، یورپ سبھی تھے۔ یہ قوم ایسی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ جب یہ قوم دفاع مقدس، مسلط کردہ اسلحہ جنگ کے میدان میں، تو صدام پر غلبہ حاصل کرتی ہے، اسے اپنی سرزمین سے باہر نکال پھینکتی ہے، دھول چٹا کر ذلیل کر دیتی ہے، جس کی حمایت امریکہ، سابق سوویت یونین، عرب رجت پسند اور دوسرے سبھی کر رہے تھے۔ یہ بات وہ دیکھ چکے ہیں، میدان میں ایرانی قوم کی موجودگی کا معجزہ وہ خود دیکھ چکے ہیں، اسی لیے وہ عوام کی موجودگی سے خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کی موجودگی ہے یا نہیں۔ جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں، ایرانی قوم نے بدستور میدان میں اپنی موجودگی کو قائم رکھا ہے۔ بنابرے انتخابی میدان میں عوام کی موجودگی قومی طاقت و اقتدار کا آئینہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے دشمن خوف زدہ ہے، یہ ہماری قومی سلامتی کا ستون ہے، ہمارا قومی اقتدار قومی سلامتی کا ستون ہے۔ اگر دشمن یہ محسوس کر لے کہ آپ میں طاقت نہیں ہے، ایرانی قوم میں قوت نہیں ہے، تو وہ آپ کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا ہر پہلو سے۔ یہ قومی طاقت و اقتدار قومی سلامتی کا سہارا اور ضمانت ہے، قومی سلامتی سب کچھ ہے، اگر سیکیورٹی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دشمن ہماری قومی طاقت کے خلاف ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال جو 1402 ہجری شمسی تھا، کیونکہ اس کے آخری مہینے اسفند میں الیکشن تھا، تو سال کے پہلے مہینے فروردین سے ہی دشمنوں نے اپنی ٹی وی چینلوں سے اور ویب سائٹوں سے انتخابات کی مخالفت شروع کر دی تھی، تاکہ لوگوں کو مایوس کر دیں، تاکہ یہ کہیں کہ جناب کیا فائدہ، کچھ اثر نہیں پڑنے والا آپ کے ووٹ سے، الیکشن کا کوئی اثر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہیں چاہتے، وہ ایرانی قوم کی قومی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو قومی طاقت کی علامت ہو، من جملہ الیکشنز۔ ملک کے اندر بھی بعض لوگ انتخابات کے سلسلے میں سرد مہری دکھاتے ہیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن سبھی کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمیں الیکشن کو قومی مفادات کے نظریے سے دیکھنا چاہیے، جماعت اور دھڑے کے زاویوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ قومی مفادات کو نظر میں رکھیے۔ اگر الیکشن کمزور ہوگا تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی ایران سے محبت کرتا ہے، جو بھی اپنے ملک سے، اپنی قوم سے اور اپنی قومی سلامتی سے محبت کرتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ اگر الیکشن کمزور طریقے سے منعقد ہوا تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سبھی کے سب نقصان اٹھائیں گے، سبھی چوٹ کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا اور کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، نہیں، سبھی کو نقصان ہوگا۔ خیر، تو یہ بات قومی طاقت کے مظاہرے کی تھی جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ الیکشن ملک کی قومی طاقت کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات کے اور بھی اچھے نتائج ہیں۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن مضبوط ہوا تو منتخب ہونے والا امیدوار بھی مضبوط ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پارلیمانی انتخابات میں، ابھی ہمارے سامنے جو الیکشن ہے وہ پارلیمانی الیکشن ہے، بھرپور اور مضبوط طریقے سے شرکت کریں گے تو ہماری پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی۔ مضبوط پارلیمنٹ بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، بڑے بڑے اقدامات اٹھا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سہارا مضبوط ہے۔ صدارتی الیکشن اگر پرجوش اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کے ساتھ ہو تو صدر کے ہاتھ، حکومت کے ہاتھ بڑے کاموں کے لیے، بڑے اقدامات کے لیے کھلے ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، بنابر مضبوط الیکشن کا نتیجہ ملک کی پیش رفت ہے، ملک کا مفاد ہے، ملک کی مشکلات کا دور ہونا ہے، اس کا نتیجہ یہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ مضبوط الیکشن ترقی کے ستونوں میں سے ایک ہے۔ ایک دوسرا نتیجہ، الیکشن میں شرکت کرنے والے، خاص طور پر آپ نوجوانوں کی سیاسی والدگی ہے، سیاسی پختگی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو انتخابات کے دوران گفتگو اور مباحثوں میں، موازنوں میں، دلائل پیش کرنے میں، کسی امیدوار کے حامیوں کی باتوں میں، اس کے مخالفوں کی باتوں میں، اس زبانی اور فکری لین دین میں سیاسی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان کو جو یہ سیاسی پختگی، یہ سیاسی تجزیے کی طاقت حاصل ہوتی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت گنا قدر ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے۔ جب ہمارے نوجوانوں کی سیاسی تجزیے کی طاقت بڑھ جائے گی تو پھر دشمن کے حربے ناکام ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے۔ جب نوجوانوں میں تجزیے کی صلاحیت آ جاتی ہے تو وہ دشمن کو پہچان لیتا ہے، اس کے حربوں کو پہچان لیتا ہے، اس کے کام کو پہچان لیتا ہے، دشمن سے مقابلوں کی راہوں کو تلاش کر لیتا ہے۔ تجزیے کی یہ سب کچھ صلاحیت ہے۔ میرے خیال میں تجزیے کی ساری صلاحیتیں ہیں، بہت ہی اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ بنابراین قوم کے ہر فرد کو، ان سبھی کو جو ان باتوں کے مخاطب ہیں، جان لینا چاہیے کہ ووٹ ڈالنا بڑے نتائج لانے والا ایک آسان کام ہے۔ الیکشن میں شرکت کرنا کوئی سخت کام تو نہیں ہے، ایک آسان کام ہے، اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے بہت بڑے بڑے نکلتے ہیں، جن میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا۔ آپ لوگ نوجوان ہیں اور زیادہ تر ایسے ہیں جو پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ مجھے اپنی نوجوان نسل پر، ملک کے نوجوان نسل پر بہت اعتماد ہے۔ نوجوان ہر میدان میں آگے بڑھنے اور آگے بڑھانے والے ہیں، اشتیاق دلانے والے ہیں۔ اس میدان میں بھی ایسا ہی ہے، اور اس میدان میں بھی نوجوان علم بردار بن سکتے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، شوق پیدا کروا سکتے ہیں۔ سارے نوجوان خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی شرکت کے لیے ترغیب دلائیں۔ آپ نوجوانوں کا ایک کام یہی ہے، والدین، ساتھیوں، رشتہ داروں، محلے والوں اور سبھی متعلقین کو استدلال کے ساتھ ترغیب دلائیں۔ یہ ایسا کام ہے جو ممکن ہے۔ البتہ ممکن ہے بعض لوگ واقعی شرکت نہ کر پائیں، یعنی ہم سبھی کو الیکشن میں شرکت کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ واقعی ایسے ہوں جو کسی بھی وجہ سے الیکشن میں شرکت نہ کر پائیں، ان سے ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو الیکشن کے سلسلے میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ افسوس کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، خود بھی عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شرکت نہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان لوگوں کی ان باتوں پر کچھ زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ووٹ نہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ممکن ہے بے فائدہ ہو، تو پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ فائدہ مند بھی ہو, یعنی ووٹ ڈالنے میں فائدے کا بھی امکان پایا جاتا ہے. ووٹ نہ ڈالنے میں کسی فائدے کا امکان نہیں ہے, ووٹ نہ ڈالنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, لیکن ووٹ ڈالنے میں نتیجے کا امکان موجود ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً نتیجہ نکلتا ہے, لیکن جسے تجذب ہے, شک ہے, تردید ہے, اسے بھی کہنا چاہیے کہ نتیجے کا امکان ہے. بنابراین ووٹ نہ ڈالنے کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے. المختصر یہ کہ ووٹ نہ دینے سے کسی مشکل کا حل نہیں نکلے گا. کچھ لوگوں کے ووٹ نہ دینے سے ملک کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ اس سے نقصان ہی ہوگا, کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا تو ووٹ دے گا ہی. آپ جس شخص کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ منتخب نہ ہو, ممکن ہے وہی جیت جائے. اگر آپ ووٹ ڈالتے تو ممکن ہے اسے جیتنے سے روک دیتے, ایک ووٹ سے یا بہت سارے ووٹوں سے. کل ملا کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایران سے پیار کرتا ہے, جو بھی اسلامی جمہوریہ سے پیار کرتا ہے, جو بھی انقلاب اسلامی سے پیار کرتا ہے, جو بھی قومی طاقت سے محبت کرتا ہے, جو بھی ترقی چاہتا ہے, اسے انتخابات میں سرگرمی سے حصہ لینا چاہیے. الیکشن میں شرکت بھرپور اور پرجوش ہونی چاہیے. الیکشن ایک موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ملک کے حق میں بھی ہے اور دشمنوں کو بھی نا امید کرتا ہے. یہ امریکی سیاستدانوں, سی آئی اے, خبیث اور ظالم صہیونیوں اور دوسروں کو جو ہمارے ایک ایک مسئلے پر نظر جمائے ہوئے ہیں مایوس کر دیتا ہے. انتخابات میں شرکت دشمنوں کو مایوس کر دیتی ہے, یہ ہماری بنیادی بات ہے. ایک سوال سب سے موضوع امیدوار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ امیدوار کی حیثیت سے الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں وہ سب کے سب صلاحیت رکھنے والے ہیں, یعنی نگہبان کونسل اور دیگر نگران اداروں نے ان کے بارے میں تحقیق کی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ لوگ صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ سب صلاحیت رکھنے والے اور موضوع ہیں, لیکن آپ سب سے زیادہ موضوع شخص کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کون ہے, وہ کون ہے جس میں صلاحیت زیادہ ہے؟ میں نے یہاں پر دو تین معیارات لکھے ہیں جو میں عرض کرتا ہوں. جو بھی دین کی پابندی میں, دینی اعمال اور دینی احکام کی پابندی میں بہتر اور آگے ہو, جو بھی ملک کی خود مختاری کے سلسلے میں اور دنیا کی اس طاقت اور اس طاقت پر منحصر نہ ہونے پر زیادہ اصرار کرتا ہو اور واقعی ملک کی خود مختاری کا خواہاں ہو, اور جو بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ بدعنوانی سے, کرپشن سے لڑنے کا عزم رکھتا ہو کہ بدعنوانی سے لڑنا چاہیے, جو بھی قومی مفادات کے سلسلے میں زیادہ سنجیدہ ہو, یعنی اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیتا ہو, جس میں بھی یہ خصوصیات ہوں وہ زیادہ موضوع ترین ہے, وہ زیادہ مستحق ہے, وہ زیادہ لائق ہے. دین کا مسئلہ, خود مختاری کا مسئلہ, کرپشن سے لڑنے کا مسئلہ, قومی مفادات کا مسئلہ, دڑے بندی اور پارٹی بازی کو دور رکھیں, مختلف معاملوں میں دیکھیں کہ کون سی چیز قومی مفادات سے میل کھاتی ہے اور ملک کی عزت, ملک کے سکون, ملک کی سیکیورٹی, ملک کی ترقی کے لیے زیادہ مناسب ہے, اسے اپنے پارٹی کے اور قومی مفادات کے ٹکراؤ میں ترجیح دے. میرے خیال میں سب سے زیادہ موضوع ایسا شخص ہے, اور یہ چیز آپ کو مطالعہ کر کے, باتوں پر غور کر کے, باخبر اور آگاہ لوگوں کی باتیں سن کر سمجھنی چاہیے. یہ سخت کام نہیں ہے, ناممکن بھی نہیں ہے, جہاں تک انسان کی توانائی ہے. مثال کے طور پر میں جب ووٹ دینا چاہتا ہوں تو مثال کے طور پر تہران کے امیدواروں کی فہرست لائی جاتی ہے. مختلف فہرستیں ہوتی ہیں, سبھی کو تو انسان نہیں جانتا, بعض کو جانتا ہے اور بعض کے بارے میں دوسروں سے پوچھتا ہے, اور بعض کے بارے میں انہیں ان لوگوں کی وجہ سے اطمینان ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کی تجویز دی ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کچھ لوگوں کا نام انسان تہران کے امیدواروں کے طور پر لکھتا ہے اور بیلٹ باکس میں ڈال دیتا ہے. جہاں تک ممکن ہے اس سلسلے میں دقت نظر سے کام لینا چاہیے. غزہ کا مسئلہ آج عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے, جیسا کہ ہم نے بار بار عرض کیا ہے. میں نے اب سے کچھ دن پہلے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ غزہ کے واقعے نے دنیا میں اسلام کو بھی متعارف کروایا. پتہ چل گیا کہ اسلامی ایمان وہ عنصر ہے جو اس طرح طاقت و استقامت کو وجود عطا کرتا ہے کہ بمباری تلے لوگوں نے مزاحمت کی, گھٹنے نہیں ٹیکے, دشمن کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, دشمنوں کے اتنے زیادہ جرائم کے باوجود انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف کروایا. اسلام یہ ہے، اسلامی ایمان یہ ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے مغربی ثقافت و تمدن کا بھی تعارف کروا دیا. مغربی ثقافت و تمدن وہ چیز ہے جو خود سے نکلنے والی پالیسیوں کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ان جرائم کو دیکھیں لیکن اعتراف نہ کریں کہ یہ نسل کشی ہے، اس بات کے لیے تیار نہ ہوں کہ حقیقی معنی میں اس نسل کشی کو رکوائیں. ہاں زبانی طور پر تو وہ جمع خرچ اور کچھ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ان جرائم کو رکوانے کی باری آتی ہے تو ویٹو کر دیتے ہیں. مغربی تمدن یہ ہے، امریکہ اور مغرب کی غیر انسانی پالیسیوں کی شرمناک صورتحال اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک امریکی فضائیہ کا ایک افسر خود سوزی کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلچر کے پروردہ نوجوان کے لیے بھی یہ بات کس قدر گرائیں، اس کے ضمیر کو بھی چوٹ پہنچی ہے. البتہ ایک شخص کے بجائے ہزار لوگوں کو خود سوزی کرنی چاہیے تھی، لیکن بدعنوانی کا دلدل انہیں ایسا کرنے نہیں دیتا. اتفاق سے کسی ایک شخص کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے خود سوزی کر لی. مغربی کلچر نے اپنا تعارف کرا دیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی، اپنی پول کھول کے رکھ دی. وہ کتنا بدعنوان ہے، کتنا منحرف ہے، کتنا ظالم کلچر ہے. ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم اسلام و مسلمین اور فلسطین، خاص طور پر غزہ کو اپنی مکمل نصرت عطا فرمائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ایرانی قوم کو ایسے انتخابات نصیب فرمائے گا جو اس کے لیے مطلوبہ، مناسب اور اس کے شایان شان ہوں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.